باب الخاتم.
تا کا فتحہ اور کسرہ دونوں طرح کی یہ روایت ہے. مہر کے معنی میں آتا ہے, جیسے کہ آج کل مہر لگانے کے لیے مہر کے آلات ہوتے ہیں, سٹامپنگ, سکو. قدیم زمانے کے اندر یہ کام کیا جاتا تھا انگوٹھی کے ذریعے سے, پہلے آج کی طرح اسٹیمپ نہیں ہوا کرتے تھے, سکے نہیں بنے ہوئے تھے, انگوٹھی کے ذریعے سے ہی مہر لگانے کا کام کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگوٹھی پہلے نہیں تھی حضور کے پاس. انگوٹھی کب آئی؟ صلح حدیبیہ کے بعد, سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, اس کے بعد انگوٹھی آئی. اور اس کا پس منظر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کی برکت سے راستے معمون ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان اعظم کے نام پر دعوت اسلام کے خطوط لکھے. اب اس میں دنیا کی بڑی بڑی وہ زمانے کی حکومت, قیصر روم کی حکومت, کسرا کی حکومت, تو حضور کو بتلایا گیا کہ یہ لوگ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے ہیں. مہر والا خط ہو تو اہمیت دیتے ہیں, اور خط کے اوپر مہر نہ ہو تو ان کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت کا خط لکھ رہے اور مہر ہوگی تو یہ لوگ اہمیت سے پڑھیں گے, ورنہ اہمیت سے نہیں پڑھیں گے. تو ایمان کی دعوت کے خطوط کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہر کے طور پر انگوٹھی بنوائی گئی, وہ حضور نے استعمال فرمائی. جی.
الفصل الاول. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وفي روايه وجعله في يده اليمنى ثم القاه ثم اتخذ خاتما من ورق نقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقشن احد على نقش خاتمي هذا وكان اذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی, جیسا کہ بتلایا تھا کہ جس دور میں ممانعت نہیں تھی بنائی, پھر ایک دن بھی نہیں پہنی, پھینک دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ انگوٹھی حضور نے دائنے ہاتھ کے اندر پہنی. شروع زمانے کے اندر دائنے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی, بعد میں پھر بائیں ہاتھ میں حضور نے انگوٹھی پہنی. آخر الامر یعنی زندگی کا آخری طرز عمل تھا بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا, گرچہ تینوں قول ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دائنے ہاتھ میں پہنی, اس لیے دائنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آخری امر بائیں ہاتھ کا ہے, اس لیے بائیں ہاتھ میں پہنو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دائیں میں پہنو کہ بائیں میں پہنو, شواف دائیں ہاتھ میں پہننے کو افضل قرار دیتے ہیں. احناف بائیں ہاتھ کو آخری امر کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی جائے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری طرز عمل یہی تھا کہ آپ نے بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی, پھر آپ نے اس کو پھینک دی یعنی سونے والی کو ہٹا دی, استعمال کرنا بند کر دیا. پھر آپ کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی, نکی شفی ہی اس میں لکھا گیا. کیا لکھا گیا؟ محمد الرسول اللہ. اب یہ جو محمد الرسول اللہ لکھا گیا نا, یہ مہر کے واسطے, تاکہ حضور جو خط بھیجے تو خط کس کی طرف سے جا رہا ہے, اس کی مہر کے طور پر حضور نے بطور تعارف یہ محمد الرسول اللہ لکھوایا. اور آگے اس کی ترتیب آ رہی ہے کہ کس ترتیب سے نگینے کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا تھا. اور حضور نے بہت تاکید سے صحابہ کو فرمایا کہ میری اس انگوٹھی کے اندر جو نقش کروایا ہے ایسا نقش کوئی دوسرا نہ کروائے. صحابہ تو حضور کی اتباع میں عاشق زہار تھے, تو حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں نے انگوٹھی بنائی اور اس کے نگینے پر لکھوایا محمد رسول اللہ, تو صحابہ بھی ایسی انگوٹھیاں بنوائیں گے اور وہ بھی محمد رسول اللہ لکھیں گے اتباع میں. اسی لیے کہا حضور نے منع فرمایا بھائی کوئی بھی انگوٹھی کے اندر نگینے پر محمد رسول اللہ نہ لکھوائیں. کیوں ممانعت فرمائی حضور نے؟ نمبر ایک, تعین کہ اس طرح لکھی ہوئی انگوٹھی میرے لیے معین ہے. یہ خصوصیات نبوت میں سے کوئی دوسرا آدمی اس طرح کی انگوٹھی نہ بنوائے. نمبر دو, تمیز. نبی اور غیر نبی کے درمیان کے اندر تمیز. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی قانونی حیثیت رکھتی تھی, اس لیے کہ شاہان عجم کے نام پر خطوط جائیں گے تو گویا کہ حضور مدینہ کی حکومت کے بادشاہ بھی ہے, تو شاہی انداز کے خطوط جائیں گے اور شاہی تحریروں کے لیے یہ شاہی مہر ہے, ایک قانونی حیثیت ہے اس کی. جیسے کہ بھائی سرکاری ہے معاملت دار کلیکٹر, ان کی جو مہر ہوتی ہے کوئی آدمی جا کے مہر والے کے یہاں بنوا ڈالے کہ بناؤ یہ مہر, تو یہ اس نے جو ہے قانونی حیثیت کو للکارا ہے. ایسے آدمی کے خلاف گرفتار ہونے پر سخت کارروائی ہوتی ہے کہ تم نے قانونی حیثیت کو للکارا. باقی ایک مہر تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, کلیکٹر کی کیا, وزیر اعظم کی بنا دے, ملک کے صدر کی بنا دے, لیکن وہ ایک اس کی قانونی حیثیت ہے اور جو اس میں دخل گیری کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. تو حضور کی یہ انگوٹھی کی یہ عبارت قانونی حیثیت رکھتی تھی, اسی لیے حضور نے منع فرمایا کہ بھائی دیکھو کوئی بھی اس انداز کی انگوٹھی آگے نہ بڑھاوے. اور دوسرا یہ ہے کہ ممانعت کے اندر فساد سے بچانا بھی مقصود تھا. فساد سے کیسے بچائیں گے؟ اگر حضور منع نہ فرماتے تو منافقین بھی بنواتے ایسی انگوٹھی, اور وہ بھی اپنی طور پر خط لکھ کر کے بھیجتے حضور کے نام کی مہر مار مار کر کے, تو فساد پھیل جاتا ہے. اسی لیے فساد سے روکنا بھی مطلوب ہے. جیسے کہ بعض شریر پکڑے گئے ایسے کہ مدرسے کا لیٹر پیڈ بھی کمپیوٹر پر بنا لیا, مدرسے کی مہر بھی بنا لی, موتی صاحب کی دستخط تو کوئی بھی کر لے رہے, بھائی ہماری یہاں عربی ششم پڑا ہوا طالب علم ہے, آپ دورے میں داخل کر سکتے ہیں, اجازت نامہ خود بیٹھ کے لکھ رہے, مہر ڈپلیکیٹ بنوا کر کے. ایسا بھی ہوتا ہے, سند بنتی ہے ڈپلیکیٹ, آپ کچھ مت پڑھو, ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ شاید آپ کو مل جائے گا. 25 لاکھ 50 لاکھ خرچہ کرنا پڑتا ہے, سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ڈاکٹر بیٹھ جاؤ پاڑا شنکر جی.
وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وهو مسلم رحمه الله.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا اور لال رنگ کے کپڑے سے منع فرمایا اور سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا. کہ رکوع کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے. کیا مطلب رکوع میں قرآن نہیں پڑھنے کا؟ نمبر ایک, رکوع کی تسبیحات کے بجائے نیا حافظ آگے والی رکعت کا رکوع پڑھے رکوع میں اور سجدے کے اندر. نئے حافظ لوگ پہلی طرح ہی پڑھاتے ہیں نا, تو وہ رکوع میں جائیں گے سجدے میں جائیں گے تو آگے والی رکعت میں جو رکوع پڑھنا ہے وہی پڑھتے ہیں تسبیحات کے بجائے. یہ ممنوع ہے, ایسا نہیں کر سکتے. بعض حضرات نے اس کا مطلب کیا بیان کہ آپ دیکھنا بعض امام ایسے ہوتے ہیں, کیسے نماز پڑھا رہے ہیں قیام میں قرات ہو رہی ہے, اب رکوع کرنا ہے तो आखिरी आयत तो रुकू में जाके पूरी करेंगे, आखिरी आयत तो रुकू में जाके ही पूरी करेंगे, यानी कि आखिरी आयत पर वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अहद पर तो वो रुकू में होंगे फिर अल्लाह पर बोलेंगे, आप देख लेना। बस जाहिल इमामों को इस तरह करते हैं, ये भी एक मतलब है उसका कि कयाम की हालत में जो किरात चल रही थी उसकी तकमील रुकू में जाकर के की, ये भी ममनू है। और मुतलकन तस्बीह के बजाय किरात करना शुरू कर दे, ये भी ममनू है। हालांकि सुन्नत तरीका क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात के बाद कलील सा वक्फा फरमाते थे, उसके बाद रुकू में तशरीफ ले जाते थे, यानी वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, फिर चंद सेकंड के लिए सांस रोक दिया, फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में तशरीफ ले गए। ये मसनून अमल है, लेकिन ये जाहिल अइम्मा क्या करेंगे, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु अकबर, दोनों का वस्ल कर देते हैं, ये गलत तरीका है। और ऊपर वाली रिवायत में एक लफ्ज छूट गया, वकान इजा लबी सहू जाल फस सहू मिम्मा यली बताना कफी, और हुजूर जब अंगूठी मुबारक पहनते थे तो नगीना हथेली के बातिन की तरफ रखते थे, यानी नगीना ऊपर नहीं होता था, मतलब के जीनत मकसूद नहीं होती थी, दिखलावा मकसूद नहीं होता था, उज्ब मकसूद नहीं होता था, बल्कि नगीने को पीछे की तरफ रखते थे ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये जरूरत की चीज है। यह है तवाजू वाला अमल, यानी नगीना आम मतन लोग दिखाने के लिए ऊपर रखते हैं, हुजूर नीचे रखते थे कि भाई तवाजू है, तो एक जरूरत की चीज है, दिखलावे की चीज थोड़ी है जी।
وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتما فانتفع به، قال لا والله لا أخذ، وبدا لقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم رحمه الله।
ये नहीं अनिल मुनकर बिल यद की दलील है। नंबर दो, सहाबा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क व मोहब्बत का मामला था, उसकी दलील है ये रिवायत। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोने की अंगूठी एक शख्स के हाथ में देखी तो हुजूर ने निकाल के फेंक दी, फनजाओ पता रहो निकाली ने फेंक दी। ये है नहीं अनिल मुनकर बिल यद, के बच्चे को पतंग चगाते देखे तो हाथ से लेके चला डालने का, ये इसका बेहतरीन इलाज। तो हुजूर ने उसके हाथ के अंदर सोने की अंगूठी देगी, निकाली ने फेंक दी हुजूर ने, फिर इरशाद फरमाया, देखो ये अमली तालीम हो गई, अब कौली तालीम। तुम में से कोई आदमी आग के अंगारे शौले का इरादा करता है, कितने ताज्जुब की बात है कि आग का अंगारा और शौला तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो, यानी सोने की अंगूठी को हाथ में पहनना ये जहन्नम की आग का अंगारा अपने हाथ में लेने के मुशाबे है। फिर हुजूर तो तशरीफ ले गए, जिनकी अंगूठी फेंक दी गई थी वो वहां मौजूद थे, तो दूसरे साथी लोग क्या कहने लगे, फकील अली रजुल, उस शख्स को कहा गया हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद, अपनी अंगूठी उठा रहा हो नहीं, वो फेंकी हुई है, वो खुश खातमा का हुजूर ने वो फेंकी ले आओ, उससे फायदा उठाना, बेच देना पैसे कमा लेना। तो देखो साहबा का इश्क क्या फरमा रहे, ला हरगिज में लेनी नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम मैं कभी इसको नहीं लूंगा, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है इसीलिए मैं कभी उसको लूंगा नहीं। बाशुराए हदीस ने इसकी तौजी यूं की है कि आज तक जो मैंने खिलाफ शरा तरीके से सोने की अंगूठी पहनी उस कोताही की तलाफी में अब उसको वहीं पड़ा रहने दूंगा ताकि कोई गरीब और फकीर ले जावे और मेरी कोताही की तलाफी हो जावे। यानी तलाफी जिस तरीके से जबान से होती है इस तरह तलाफी माली सदके से भी होती है कि वो अंगूठी पड़ी रहेगी कोई गरीब ले जाएगा और गरीब फायदा उठाएगा तो एक तरह का सदका हो गया। काई की तलाफी जो मैंने इतने दिनों तक इतने वक्त तक सोने की अंगूठी पहनी उसकी। मालूम हो कि बड़े जिस चीज से रोक देवे उसको फिर हमेशा छोड़ देने का, यानी कि दो नंबरी में चलाने का। बड़ों ने एक चीज की मना ममानात की तो जब तक सामने हो वहां तक पाबंदी, फिर उसी पर आ गए। ये तर्ज गलत है। एक मर्तबा मना कर दिया तो हमेशा के लिए छोड़ दो उसको। जी
فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة نقش به محمد رسول الله رواه مسلم رحمه الله وفي رواية للبخاري كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ فارس کے کسرا اور روم کے قیصر اور حبشہ کے نجاشی کو دعوت اسلام کا خط لکھے تو حضور کو عرض کیا گیا کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا حلقہ چاندی کا رکھا، یعنی انگوٹھی جو بنوائی تو اس کا حلقہ چاندی کا بنوایا اور اس میں کیا لکھا حضور نے؟ محمد الرسول اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت میں نگینے کا تذکرہ نہیں ہے، تو کہا انگوٹھی اور حلقہ آ گیا تو ضمناً نگینہ بھی آ گیا، ضمنی چیز ہے، الگ سے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. بعض شعرا یہ کہتے ہیں کہ وہ نگینہ بھی چاندی کا تھا، اسی لیے جب یہ تذکر آیا کہ حلقہ چاندی کا تو سمجھ لو کہ نگینہ بھی چاندی کا، اسی لیے الگ سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نگینہ حبشی تھا اور اس میں کیا لکھوایا؟ محمد الرسول اللہ. تین سطر میں لکھوایا حضور نے محمد الرسول اللہ. محمد بالکل نیچے والی سطر، رسول درمیان والی سطر، اور اللہ سب سے اوپر والی سطر. تو نگینے میں اوپر اللہ، بیچ میں رسول، نیچے محمد. اس طریقے سے حضور نے جو ہے نگینے میں لکھوایا. بعض شرائع حدیث کا یہ کہنا ہے کہ محمد ایک لائن میں برابر، پھر ذرا اونچے جا کر اللہ، پھر جس لائن میں محمد اسی لائن میں رسول. محمد، رسول، اللہ، یہ بھی ایک قول ہے بعض حضرات کا کہ اس طریقے سے اس کے اندر لکھا گیا تھا. بعض حضرات کہتے کہ تینوں ایک لائن میں تھا، محمد، رسول، اللہ، تینوں ایک لائن میں تھا. لیکن زیادہ تر روایت یہ ہے کہ نیچے کی لائن میں محمد، درمیانی لائن میں رسول، اوپر کی لائن میں اللہ. اس طریقے سے حضور نے لکھوایا تھا. اور وہ انگوٹھی بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. آپ کا ایک غلام تھا معیقیب، پھر اس کے ہاتھ سے وہ کنویں کے اندر گر گئی تو ملی نہیں. اور جس دن سے انگوٹھی گم ہو گئی، کنویں میں گر گئی، فتنے بھڑک اٹھے خلافت اسلامیہ کے خلاف، گویا کہ یہ انگوٹھی کوئی متبرک چیز تھی. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا تذکرہ آتا ہے کہ اس طریقے سے یہ انگوٹھی کے اندر بھی وہ تاثیر تھی کہ فتنے دبے ہوئے تھے اس کی برکت سے, اور جس دن یہ کنویں کے اندر گر گئی بس فتنے بھڑک اٹھے, اور پھر اسی فتنے میں آگے چل کر حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. گویا ایک تکوینی نظام تھا, یہ سب چیزوں کا ہونا کیا تھا, تکوینی نظام تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا, نگینہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا. متعدد پر محمول کر سکتے ہیں کہ دو انگوٹھی تھی, ایک چاندی کے نگینے والی, ایک حبشی پتھر کے نگینے والی. جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی دائنے ہاتھ کے اندر پہنی اور اس کے اندر حبشی نگینہ تھا. اب جو ہے حبشی نگینے کا یہاں پر تذکرہ آیا. یہ جو نگینہ تھا اس کی کانیں زیادہ تر حبشہ اور یمن کے اندر تھی, اسی لیے اس کو حبشی نگینہ بھی کہہ سکتے ہیں, یمنی نگینہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے حبشہ ایک زمانے تک یمن کے ساتھ جڑا ہوا رہا. حبشہ اور یمن حکومت کے اعتبار سے, علاقوں کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے. اس اعتبار سے بھی اس کو حبشی یمنی حلقہ اور نگینہ کہا جا سکتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یمن اور حبشہ بالکل قریب قریب ہے, اس لیے اس کو حبشی یمنی نگینہ کہہ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا انگوٹھی اور نگینے کا وہ حبشہ کا رہنے والا تھا, اس لیے اس کو حبشی نگینہ کہا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا نگینہ تھا حبشیوں کے کلر کا, اس لیے اس کو حبشی نگینے سے تعبیر کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے, توازو اور ترک زینت. جی
وروي عمرو رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى القنصر من يده اليسرى رواه مسلم رحمه الله.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک اس انگلی میں رہتی تھی, یہ جملہ فرما کر کے راوی نے اشارہ کیا بائیں ہاتھ کی کھنسر کی طرف. راوی نے اشارہ کیا بائیں ہاتھ کی کھنسر کی طرف کہ حضور کے بائیں ہاتھ کی کھنسر کے اندر حضور کی انگوٹھی مبارک رہا کرتی تھی. دو چیز ہو گئی, بائیں ہاتھ اور کھنسر انگلی. جی
وروي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخطم في اصبعي هذه او هذه قال اقفاهما الى الوسطى والتي تليها رواه مسلم رحمه الله.
سيدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہم سے منقول ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس یا اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے, اور یہ بولتے وقت آپ نے اشارہ کیا وسطا کی طرف کہ وسطا کے اندر انگوٹھی نہیں پہننے کی, اور اس انگلی کی طرف جو اس سے ملی ہوئی ہے یعنی شہادت کی انگلی, یہ دو انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اسی لیے ان دو انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے, تنزیہی بتلایا گیا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ بھائی خنسر انگلی کے اندر پہنے, چونکہ تھمس اپ میں تو کوئی پہنتا نہیں ہے, اسی لیے اب یہی باقی رہ گئی. بہت بہت تو بن سر چلو.
قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخطم في يمين
حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. بس کہتے ہیں کہ شروع دور میں دائیں ہاتھ میں پہنی, پھر آخری امر بائیں ہاتھ کا ہو گیا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. گویا شروع زمانے میں دائنا ہاتھ, بعد میں بایاں ہاتھ. بعض کہتے کہ دونوں جائز ہے, دائنے میں پہنو بائیں کے اندر پہنو. بعض کہتے ہیں کہ دائنے والی روایت منسوخ ہے اور ناسخ روایت بائیں ہاتھ کی انگوٹھی والی ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لیا, اپنے دائنے ہاتھ مبارک میں رکھا, اور سونا لیا اور بائیں ہاتھ میں لیا. پھر ارشاد فرمایا یہ دونوں کے دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے واسطے حرام ہیں. یعنی وہ خاص سونا اور ریشم نہیں, بلکہ پوری پوری جنس نو سونے اور ریشم کی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کے چمڑوں پر سواری کرنے سے منع فرمایا اور سونا پہننے سے منع فرمایا, مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے سونا ہو. کیا مطلب ٹکڑے ٹکڑے سونا جائز ہونے کا؟ نمبر ایک, دانت بنواوے کوئی آدمی بھوکا ہو گیا تو وہ دانت سونے کا بنوا سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی کی ناک ٹوٹ گئی تو سونے کی ناک بھی بنوا سکتا ہے. اسی طریقے سے ملمع کرنا, برتن کسی اور دھات کا ہو اور اس کے اوپر سونے کی تلمیع ہو, ڈھوڑ چڑھایا جائے. گجراتی میں اس کو ڈھوڑ چڑھانا کہتے ہیں, تلمیع کرنا, ملمع کرنا. اسی طریقے سے نگینے کے اوپر سونے کی کیل لگانا, نگینہ ہوئے اس کو جمانے کے لیے بیچ میں سونے کی کیل لگوا دے وے. کپڑے کے اوپر دھاری بنوانا, چار انگل سے کم کے بقدر. اس طرح کی چیزوں جو ہے مقطعان کہلاتی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مقطعان کے اندر ہے اتنی یسیر مقدار جس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے, اتنی قلیل مقدار, معمولی مقدار. جی یہ سب خارجی استعمال ہوئے, خارجی استعمال. جی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے اوپر انگوٹھی دیکھی پیتل کی, شبہ. اس کو پیتل کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ سونے سے رنگ میں مشابہت رکھتا ہے. पीतल और सोना दिखने के एतबार से पता नहीं चलता क्या है, इसीलिए उसको जो है शबाह कहते हैं। तो कहा पीतल की अंगूठी देखी, तो उस आदमी को हुजूर ने फरमाया कि तेरे अंदर से बूतों वाली बदबू मुझे महसूस हो रही है। देखो पीतल की अंगूठी और बूतों वाली बदबू, क्या मुनासबत। तो बाद हजरात ये फरमाते हैं कि उस जमाने में बूतों की बड़ी तादाद पीतल से बनती थी, गोया कि पीतल के बुत बनाने का रिवाज था, इस लिहाज से हुजूर ने फरमाया कि ये अंगूठी ओ बुत वाला मटेरियल, पीतल की अंगूठी दो, उसमें से बुत वाली बदबू आ रही, निकालो उसको। ओ उस आदमी ने निकाल के फेंक दी। अब वो आदमी घर गया और दोबारा आया और उनके हाथ पर लोहे की अंगूठी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जहन्नमियों का जेवर नजर आ रहा है। लोहा जहन्नमियों का जेवर कैसे? वलहुम मकामिउ मिन हदीद, कि उनको जो गुर्ज मारे जाएंगे वो लोहे के गुर्ज मारे जाएंगे। इसी तरीके से सबउन ज़िरान वाली जंजीर में जो उनको बांधा जाएगा वो भी लोहे की होगी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि ये तो तुम्हारे अंदर लोहे का जहन्नमियों का जेवर नजर आ रहा है। फतरा, वो भी फेंक दी। यह है सहाबा का मामला, एक पहले पीतल की फेंकी फिर लोहे की फेंकी। तो फिर उन्होंने पूछा, दो फेंकवाई हुजूर ने, कि हुजूर अब बताओ आप ही के कौन सी चीज की अंगूठी बनवाऊं, आप फरमाइए कि इजाजत कौन सी अंगूठी की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांदी की, और वो भी एक मिसकाल तमाम न होवे, यानी 4 ग्राम, इतनी अंगूठी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और हजरत सहल इब्ने साद रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत के अंदर ये आया, मेहर के मसले के अंदर, एक आदमी शादी करना चाहता था, अब मेहर के लिए हुजूर ने पूछा, तो उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या मेहर दूं। हुजूर ने फरमाया कम से कम लोहे की अंगूठी तो तुमको लानी पड़ेगी, यानी खरबूजा मुफ्त में थोड़ा ही मिलता है, इस्तिमताए बुजा की हिल्लत के लिए कम से कम लोहे की अंगूठी तो ले आओ। अब देखिए इस चीज को शवाफे ने इस्तिदलाल के अंदर लिया कि मेहर के अंदर मामूली चीज भी चलेगी, हनफिया ना कहते, 10 दिरहम से नीचे मेहर नहीं जानी चाहिए। अब रही ये रिवायत कि जिसमें फरमाया वलौ खातमम मिन हदीदिन, अहनाफ का ये कहना है कि यहां हुजूर मेहर की ताकीद इस तरह फरमा रहे कि भाई कुछ नहीं तो लोहे वोहे की मेहर तो होगी कि नहीं होगी, लोहे की अंगूठी की, मकसूद लोहे की अंगूठी नहीं है, मकसूद है मेहर की ताकि, जैसे कहा जाए ना कि भाई मेरी दावत तो खिला, क्या मैं गरीब क्या खिलाऊं, अरे आमलेट भी नहीं खिला सकता, आमलेट भी नहीं खिला सकता, तो मकसूद आमलेट नहीं है, मकसूद ये है कि भाई जो मयसर हो दावत कराओ, इस तरीके से। तो मकसूद लोहे की अंगूठी नहीं है, बल्कि मकसूद क्या है, कुछ न कुछ ले आओ मेहर के वास्ते। नंबर 2, बाद हजरात ये फरमाते कि लोहे की अंगूठी बोल करके माले मुतकव्वम मुराद है, कि कोई भी कीमती माल होना चाहिए माले मुतकव्वम, और लोहा माले मुतकव्वम में से। नंबर 3, बाद हजरात ये कहते हैं कि ये मनसूख है, पहले इसकी इजाजत थी फिर लोहे की अंगूठी का इस्तेमाल ममनू हो गया। तो ये मेहर वाला मामला उस जमाने के अंदर था जबकि मुमानात नहीं थी, बाद में चलकर के जो है इसकी मुमानात हो गई, इसीलिए जो है अब ये मामूल बिहा नहीं रहेगी। चलो पढ़ लो एक रिवायत।
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار وتختم بالذهب والتبرج بالزينة بغير محلها والضرب بالكعاب والرقية إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله وفساد الصبي غير محرمه رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو ناپسند فرمایا کہ بھئی یہ 10 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کون کون سی؟ نمبر 1 السفرۃ یعنی الخلوق، عرب کی ایک مشہور خوشبو کا نام ہے، زعفران کے ذریعے سے بنا کرتی تھی، بعض روایتوں سے اباحت ثابت ہوتی ہے لیکن وہ منسوخ ہے. مردوں کے لیے یہ زعفرانی رنگ کی خلوق خوشبو استعمال کرنا ممنوع ہے مردوں کے واسطے، عورتیں استعمال کر سکتی ہے. اگر اس کو سمجھنا ہو تو پیٹھی چوڑتے ہیں نا، وہ اس کے قریب قریب ہے رنگت کے اعتبار سے اور مٹیریل کے اعتبار سے. باقی وہاں زعفران استعمال ہوتا تھا، یہاں ہلدی استعمال ہوتی ہے. وہ تغیر شیبی، اور بوڑھاپے کو بدل دینے سے. بوڑھاپے کو کیسے بدلیں گے؟ سفید داڑھی کے اوپر کوئی کالا خزب لگا دے رہے، دادا جوان بننے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سادہ کہ دادا جوان دکھنے کی کوشش کرے کہ کال سفید داڑھی پر کالا رنگ لگا دے. نمبر 2 سفید بال اکھاڑ لے رہے، کھچڑی ہو کالا اور سفید تو سفید سفید نکال لے رہے اور کالے کالے رہنے دے رہے تاکہ وہ نوجوان معلوم ہوئے. اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب ایک ٹیکنالوجی نئی آئی ہے آج کل، ابھی عام نہیں ہوئی ہے کہ 70 سال کی عمر کو آدمی کو 38 سال کی عمر والا بنا دیا جائے. ابھی اسی ہفتے اخبار میں وہ ٹیکنالوجی کی تفصیلات آئی تھی کہ وہ جا کر کے بڑی رقم خرچ ہوتی اور وہ بدن کے اوپر بہت کچھ کرتے ہیں، پھر وہاں سے جب آدمی آتا ہے 70 سال والا تو 38 سال 37 سال کی عمر کا بن کے آتا ہے، تو بھی بڑھاپے کی ایک طرح کی تبدیلی ہوئی. وجرل ازاری، اور ازار کو لٹکانے سے یعنی تخنوں سے نیچے. والتختم بالذهب، اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے سے. والتبرج بالزینۃ لغیر محلها، اور زینت کو ظاہر کرنا بے محل، زینت کو ظاہر کرنا بے موقع بے محل. یعنی ایک عورت زینت کرتی ہے شوہر کے لیے نہیں، پرایوں کے واسطے زینت کرتی ہے، یہ شرعاً ممنوع ہے. حالانکہ محل زینت ہے شوہر، کہ شوہر کے لیے زینت کرے، لیکن شوہر کے سامنے تو ایسی رہے گی جیسے گھر میں کوئی کام والی آئی ہو، نہ باہر جانی ہو تو ایسے نکلے گی جیسے کہ فیشن شو میں جا رہی ہے. یہ ہے غیر محل کے اندر زینت کو اختیار کرنا، یہ جو ہے ممنوع ہے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، پڑھو آگے، او آبائی بعولتہن او ابنائہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او نسائہن، سے مراد مسلمان عورتیں، یاد رکھنا، او نسائہن او ما ملکت، باندیاں مراد ہے، یاد رکھنا، غلام نہیں. ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی کہ ماما قسم کے انسان جن کو مرد عورت کے اندر کوئی تمیز نہ ہو، شہوت کا کوئی مادہ ان کے اندر نہ ہو، گانڈے گبلے جیسے ہو، ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں پڑتی ہو، اس طرح کے انسان، تو یہ ہے استثناء، یہ ہے محل زینت. یعنی ان کے سامنے اگر زینت ظاہر کی تو کوئی حرج نہیں، ان کے علاوہ زینت کو ظاہر کرنا یہ ممنوع ہو جائے گا. اور چوسر کے ذریعے سے کھیلنے کے ذریعے، پانے کھیلتے ہیں وہ چوسر، پانا کیا کیا کہتے ہیں اس کو، پانا کھیلتے ہیں اس کو، جگار، جوا، جی. اب تو اس کی عجیب عجیب شکلیں آ گئی ہے باقاعدہ، عجیب عجیب شکلیں جوئے کی. لاٹری بھی تو جوا ہے، اس لیے ممنوع ہے لاٹری جوا ہونے کی وجہ سے. اور دیکھو ایک احتیاط یاد رکھنا، انگریزی میں مکہ لکھو تو کیسے لکھو گے، ایم اے ڈبل کے اے ایچ، اس طرح مکہ لکھنا. اس لیے کہ یوں مکہ لکھو گے ایم ای ڈبل سی اے، اس کا معنی ہوتا ہے جوا کھانا. میں نے خود یوروپی ملکوں میں اپنی آنکھوں سے، سنی سنائی بات نہیں، جوا کھانے پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، ایم ای ڈبل سی اے مکہ، اس کا معنی جوا کھانا ہوتا ہے. اور دشمن لوگ مکہ المکرمہ کی عظمت گھٹانے کے لیے مکہ کی اسپیلنگ ایسی لکھتے ہیں، ایم ای ڈبل سی اے، جو جوا کھانے کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے اپنے کو ایسی جہالت نہیں کرنے کی، ایم اے ڈبل کے اے ایچ، یہ صحیح اسپیلنگ رہے گی مکہ کی. تو جوا کھیلنے سے، چوسر کھیلنے سے، نردشیر کھیلنے سے، ور رقا اور جھاڑ پھونک کرنے سے، باپو بننے سے، حضور نے باپو بننے سے منع فرمایا. مطلب یہ ہے کہ خلاف شرع چیزوں کے ذریعے باپو گیری کرنے لگ جاؤ، خلاف شرع چیزوں کے ذریعے باپو گیری کرنے بیٹھ جاؤ، اس سے حضور نے منع فرمایا ہے. الا بالمعوذات، مگر قرآن اور حدیث کی حفاظت کی چیزوں سے تم رقیہ کر سکتے ہو. معوذات، دیکھو دو صورتیں ہیں، پہلے آپ پوری تفصیل پڑھ چکے ہو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پیچھے روایت گزری ہے نا، وہ لڑکیوں نے کیا تھا جادو، لبید ابن عاصم اور ان کی لڑکیوں نے، اس موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی تھی. اب دو صورتوں کے اوپر جمع کا صیغہ کیسے استعمال ہوا؟ معوذات میں تو دو صورتیں آتی اور یہاں جمع کا صیغہ آیا. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ گیارہ آیتوں کے اعتبار سے معوذات ہے، دونوں معوذتیں ملا کر کے آیتیں کتنی ہوتی ہے؟ گیارہ، اس لیے معوذات جمع کا صیغہ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ چاروں کل ملا دو، کل یا ایھا الکافرون والکل ھو اللہ، کہ اس کے اندر کفر اور شرک سے حفاظت ہے. کل ھو اللہ اور کل یا ایھا الکافرون میں کفر اور شرک سے حفاظت، اور ان دونوں کے اندر جنات، حسد، جادو کرنے والیاں، وسوسے والے، ان سے حفاظت ہے. تو نفس حفاظت کا مضمون چاروں صورتوں میں پایا جاتا ہے، اسی لیے معوذات جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور بعض حضرات کہتے کہ معوذات بول کر کے قرآن اور حدیث کی وہ تمام آیتیں اور دعائیں مراد ہیں جن سے حفاظت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر معوذتین ہے، قل وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ہے، واعوذ بک رب ان یحضرون ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ والی آیت ہے، اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ سورہ ہود والی آیت ہے، اسی طریقے سے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ والی آیت ہے، اسی طرح فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى والی آیت ہے. تو جن جن آیتوں سے حفاظت کا فائدہ ہوتا ہے وہ تمام کی تمام حفاظت والی آیتیں مراد ہیں. یہاں کہیں اسٹیکر لگا ہوگا، ہمارے حضرت مفتی محمود صدر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کاپی میں اس طرح کی تمام آیتیں جمع تھی، تو میں نے اس کا اسٹیکر ہی چھپوا دیا تھا، تو اس میں تمام ہیں، نیچے ہیں، تو اس میں وہ تمام حفاظت کی آیتیں موجود ہیں. اسی طرح حدیث کے اندر جو حفاظت کے کلمات آئے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، اس طرح کی دعائیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. تو حدیث اور قرآن کی آئی ہوئی حفاظت کی چیزیں उससे अगर कोई झाड़ फूंक करना चाहे तो उसकी गुंजाइश है, वरना गैर मालूमुल मानी कलिमात के जरिए से झाड़ फूंक करना ये ममनू है। गैर मालूमुल माना यानी हमारे यहाँ जो लुगाते मुतदाविला है अरबी जबान की, उसमें जिन अल्फाज के मानी न मिलते हो, ऐसे अल्फाज का विर्द करके, ऐसे अल्फाज वाली दुआएं पढ़ करके अगर कोई झाड़ फूंक करे हिफाजत चाहे तो ममनू हो जाएगा, वो ममनू है। वह अकदुत तमाइमी, तमाइम क्या चीज है? कोड़ियों और मनकों को बांधना, कोड़ियां और मनके बांधना। बस जाहिल लोग अब भी मुसलमान गैर तो करते, मुसलमान भी करते, वो मणके का हार पहनते गले में, बच्चों को भी पहनाते हैं, कोड़ियों का हाथ में गले में पहनते हैं। जाहिलियत का ये तरीका है, इस तरीके से करना, इसको शरान जो है ममनू करार दिया गया है। हाँ, छोटे बच्चे जो हिफाजत की आयत और हिफाजत के कलिमात नहीं पढ़ सकते, उनको हदीस के कलिमात लिख के गले में पहना सकते हो। सहाबा के तर्ज अमल से ये साबित है, जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अनु की रिवायत के अंदर भी मौजूद है, औज़ु बि कलिमातिल्लाहि तामाति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून, के जो लोग पढ़ सकते वो पढ़े और जो छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको लिख के गले में लटका देने का, ये साबित है। वह अज़लल माइल गैरी महल्लिही, और मनी को टपकाना महल के अलावा। अज़ल का मकाम है बांदी, आजाद औरत से उसकी खुशी के बगैर अज़ल नहीं कर सकते, तो आजाद औरत से अगर अज़ल करना हो तो पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, और बांदी से अज़ल करने के अंदर कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। अज़ल में अज़ल की तमाम नई शक्लें भी शामिल है जो इस जमाने के अंदर राइज हुई है सबकी सब। तो अज़लुल मा अली गैरी महल्लिही, पढ़ा है ना अज़ल का लफ्ज तो कुतुब फिका में, ऐसे दिख रहे हो जैसे पहली मरतबा सुन रहे हो। वह फसाद सबी, और बच्चे को बिगाड़ देना। बच्चे को बिगाड़ने का क्या मतलब? एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, रजाअत का सिलसिला जारी है, उसी जमाने के अंदर उसके साथ जिमा किया जाए जिसकी वजह से इस्तिकरार हमल हो जावे, तो इसकी वजह से वो दूध में खराबी आएगी, और दूध में खराबी आएगी तो बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। ये है फसादी सभी का मतलब। तो एक औरत जो अपने नौ मौलूद शीरख्वार बच्चे को मुद्दत रजात में दूध पिला रही है, उसके साथ जिमा करे, जिमा की वजह से इस्तिकरार हमल हो जावे, तो उससे दूध बिगड़ता है, दूध बिगड़ता है तो बच्चा बिगड़ेगा, बच्चे की तंदुरुस्ती खराब होगी, इसीलिए इससे एहतियात करना चाहिए। ये गैर मुहर्रिमी ही का मतलब क्या? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्जिआ से जिमा करने को हराम नहीं फरमाया। गैर मुहर्रिमी का मतलब मुर्जिआ से जिमा करने को हराम नहीं फरमाया, एहतियात फरमाया। इसलिए कि ये जरूरी नहीं कि अगर मुर्जिआ हामिला हो गई तो दूध बिगड़ जाएगा, ये जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है, इसीलिए हुजूर ने एहतियात के दर्जे के अंदर फरमाया कि भाई तुम जो है मुर्जिआ को हामिला बनाने से थोड़ा एहतियात रखो। बाकी जो है निफास के अय्याम के बाद जिमा करना उसके साथ हलाल होता है। तो ये एहतियाती तदबीर रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई।